الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. فأفمن كيا بھلا جو كانا هو مؤمنا مؤمن كمن مانند اس کے كانا جو هو فاسقا فاسق لا يستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے. اما الذين آمنوا رہے وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک فلہم فتو لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں المأوى ٹھکانا نزولا مہمانی کے طور پہ بیما بوجہ اس کے جو کیانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. واما الذين اور وہ لوگ فسقوا جنہوں نے فسق کیا، فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا، کھلم کھلا نافرمانی کرنا. فمأواہم پس ٹھکانہ ہے ان کا النار آگ. کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے ان کے یخرجو نکل آئیں منہا اس سے اعیدو اعادہ کرنا ہوتا ہے لوٹا دینا تو لوٹا دیے جائیں گے فیہا اس میں. وقیلا اور کہہ دیا جائے گا لہم ان سے ذوقو چکھو عذاب النار آگ عذاب الذی وہ جو کن تم تھے تم بھی ساتھ اس کے تو کذبون تم جھٹایا کرتے. ولا نذیقنہم اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنا ادنا عذاب میں سے دونا علاوہ العذاب الاکبر یا پہلے عذاب اکبر سے یعنی مراد ہے. لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں. ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہے اکبر اظلم احسن جیسے ممن اس سے جو ذکیرا نصیحت کیا گیا مجھول ہے بی آیاتی ربی اپنے رب کی آیات کے ذریعے بی کا معنی ذریعے کا ثم پھر اعرض عنہا اس سے اعراض کر لیا اس نے اعراض کر لیا انہا ان سے کن سے آیات سے. انا بے شک ہم من المجرمین مجرموں سے منتقمون انتقام لینے والے. ولقد آتینا موسی الکتاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فلا تو نہ تکن تم ہونا فی مریتن شک میں. اور مریا جو ہوتا ہے نا وہ ہلکا سا شک بھی کہتے ہیں ہلکا سا ذرا سا. من لقائه اس کی ملاقات سے وجعلناه اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے. وجعلنا اور بنائے ہم نے منہم ان میں سے ائمتن امام یہدونا وہ رہنمائی کرتے تھے بھی امرینا ساتھ ہمارے حکم کے لما جب صبروا انہوں نے صبر کیا وکانوا اور تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کے ساتھ یوقنون یقین رکھتے. ان ربک بے شک تیرا رب ہوا یفصل وہی فیصلہ کرے گا بینا درمیان ہم ان کے یوم القیامت قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو تھیے وہ فیہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے. اولم کیا بھلا نہیں یہدی رہنمائی کی لہم ان کی کم کتنی ہی اہلکنا اہلاک کی ہم نے من قبلیم ان سے پہلے من القرون بستیوں میں سے یمشونا وہ چلتے ہیں فی مساکنہم ان کے اپنے یعنی گھروں میں یعنی ان کے گھر یعنی انہی کے گھروں کے اندر ان کے گھروں میں. ان فی ذلک الآیات بے شک اس میں ہیں نشانیاں البتہ نشانیاں. افلا یسمعون کیا بھلا وہ نہیں سنتے. اولم یرو کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا. انا بے شک ہم نسوقو ساقا یسوقو کہتے ہیں نا چلانے کو ہم چلاتے ہیں الماء پانی کو الی الارض زمین کی طرف الجرز وہ زمین جو बहुत ही बंजर हो, बहुत ही सूखी हो, जो सिर्फ बारिश के पानी से हरी ना होती हो, बंजर ज़मीन की तरफ। फनक हो रुजू भी ही, फिर हम निकालते हैं भी ही साथ इसके ज़रअन खेती, तकुलू खाते हैं मिनहू उससे, अनआमुहुम अनआम उनके यानी चौपाए उनके, व अनफुसुहुम और उनके नफ्स, अफला युबसिरून क्या भला नहीं वो देखते। वह यकूलूना और वो कहते हैं मता हादर फतह कब होगा ये फतह फैसला, इन अगर कुन तुम हो तुम सौदकीन सच्चे। कुल कह दीजिए यौम अल फतह फैसले का दिन, ला यांफाओ नहीं फायदा देगा, अल्लज़ीना उन लोगों को, कफरू जिन्होंने कुफर किया, ईमानहुम ईमान उनका, वला हुम युंज़रून और ना वो मुहलत दिए जाएंगे, मजहूल है। फ़ाअरिद तो एराज़ कीजिए, अनहुम उनसे, वंतज़िर और इंतज़ार कीजिए, इन्नहुम बेशक वो मुंतज़िरून वो भी इंतज़ार वो करने वाले हैं, वो मुंतज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आज का हमारा लेसन है। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين أفمن كان مؤمنا يا بلا وہ جو مومن ہوا جو دنیا میں مومن ہے كمن كان فاسقا उसकी तरह हो सकता है जो फासिक हो, ला यस्तवून वो बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बराबर, एक अल्लाह का नाफरमान और एक उसका फरमा बरदार बराबर नहीं हो सकते। आपको दुनिया में चाहे कितने भी बराबर लगे कि देखें जी कोई बात नहीं, वो भी एक ही छत के नीचे रहता है, दूसरा भी रहता है, हो सकता है एक घर के अंदर ही रहते हो सकता है एक ही जगह जॉब करते हो, एक मोमिन है एक फासिक है, एक ही तरह के स्टैंडर्ड की लाइफ गुजारते हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक दोनों बराबर नहीं है। फासिक जो खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, और मोमिन जो अल्लाह ताला के पर ईमान ला के उसके हुक्मों को मानने वाला है। कभी बराबर ना समझे, कभी बराबर हो ही नहीं सकते। जो सोचते हैं ना कुछ नहीं होता, इतना बड़ा क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, ये आपने देख लिया ना, हमने पिछले सबक के अंदर किया था, जो फासिक थे जो फाजिर थे उनका अंजाम भी आपने देख लिया ना, वो कैसे रो रहे होंगे और बैक कर रहे होंगे। और आपने ये भी अंजाम देख लिया ना जो मोमिन है, जो अल्लाह की आयात पे ईमान लाने वाला है। अब आपको समझ आ गई ना ईमान लाने का मतलब क्या होता है, ट्रूली समझ आनी चाहिए, वो वाली बातों वाली नहीं कि वो तो हम सारे ही हैं, कोई भी कह देगा उठ के कि मैं भी ईमान लाता हूँ, तो वो जो ट्रूली ईमान लाने वाले हैं वो कैसे हैं, और फिर उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या रखा है, अंजाम दोनों के कितने डिफरेंट हैं। क्या आप समझते हैं कि लाइफ दोनों की एक जैसी होगी? जब अंजाम इतने मुख्तलिफ हैं, इसका मतलब यहां से स्टार्ट तो यहीं से होना है ना, वहां पे तो सिर्फ नतीजा है ना, जो गेम स्टार्ट हुई वो तो यहां से हुई, यहां से जो जिंदगी है दोनों की, वो उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा, तभी वहां जाके इतना बड़ा फर्क पता चलेगा कि एक जहन्नुम के अंदर पड़ा हुआ और एक जन्नत में। मोमिन फासिक एक जैसे नहीं, एक अल्लाह की इबादत और इताअत करने वाला, एक है जिसको परवाह ही नहीं है कि अल्लाह का हुक्म क्या है, उसने अपनी मनमानी करनी है, तो दोनों के अंजाम फिर एक नहीं हो सकते। दोनों ये ना समझें कि आज मैं अल्लाह के हुक्मों को तोड़ूं और जो मर्जी अपना करूं और मेरा भी वही हो जाएगा जो वहां पे मोमिनों को होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मूला ना यहां पे गलत हो गया कि जब वो लोग कहते हैं ना, जब लोग कहते हैं
کہ اللہ غفور الرحیم ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں, میں نے مجھے بھی جنت مل ہی جانی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ دونوں کو برابر نہیں کرے گا. اس کا مطلب گناہ کرتے ہوئے یہ امید رکھ کے گناہ کرنا کہ کوئی بات نہیں معاف ہو جائے گا, یہ بڑی بیوقوفی ہے, کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر نہیں کر دینا جو ایمان لا کے اللہ کی اطاعت کرتا رہا. یہ دیکھیں, یہ ہمیں اپنے ویوز کو صحیح کرنا چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس چیز کو ہماری تصحیح کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس غلط فہمی کے اندر پڑے رہیں اور سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں ہمیں وہاں پہ جا کے کچھ بہت ہی اچھا مل جائے گا, کیونکہ ہم تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, بہت ہی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے, ہم تو سارے صحیح ہیں. یا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بات نہیں, سارے ہی تو اللہ ایک اللہ کو ہی تو مانتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ عیسائی ہے, چاہے وہ یہودی ہے, جو کچھ سارے ایک اللہ کو تو مانتے ہی ہیں, تو ساروں نے وہاں پہ جا کے سب ایک ہی ہو جانا ہے. نہیں, یہ خود کے فیصلے نہ کریں. اور فلاں وہ تو بہت چیریٹی ورک کرتا ہے, اگر وہ کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو کیا فرق پڑ گیا, جنت میں تو وہی جائے گا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ ہی جنت میں جائیں گے؟ نہیں, کوئی بھی نہ سمجھے, یہ تو اللہ کی رحمت ہی ہوگی اس دن جو جنت میں کوئی جا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ جاسیہ میں فرمایا, کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ان کو ان جیسا بنا دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے؟ ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے. سا اما یاکمون, کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جینا مرنا برابر ہو جائے گا, وہ بھی ایسے ہی اور وہ بھی ایسے ہی, موت کے بعد دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے فرشتے آ جائیں گے, قبر میں دونوں کی برزخی زندگی ایک جیسی ہوگی, حشر میں دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا. سب کو ہی اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں کوئی بات نہیں, چلو چلو تم سے بھی کوئی ایسا ہو گیا نا, کوئی مسئلہ نہیں, چلو تم بھی جنت میں ہی پہنچ جاؤ. جنت اور جہنم والے برابر نہیں ہیں. سورہ حشر میں نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون, نار والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اور جنت والے جو ہیں وہ کامیاب ہیں, وہ کامیاب ہوں گے. عباس نے کہا, حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت حضرت علی بن ابی طالب اور ولید بن عقبہ اس دین کے متعلق نازل ہوئی. ان دونوں میں آپس میں بات ہو رہی تھی تو ولید نے کہا کہ میری زبان تم سے بڑی ہے اور میرے دانت تم سے تیز ہیں اور میرا جسم تم سے مضبوط ہے. حضرت علی نے فرمایا خاموش رہے, تو فاسق ہے. اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی. یعنی فاسق بندہ جو ہے, جو اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر میں ہوگا یا وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا, اگر آج ہمیں ملا ہوا تو وہاں پہ بھی جا کے اتنا ہی مل جانا, ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر, دونوں برابر نہیں ہوں گے. وہ اپنی بڑی اس میں بڑائی بتا رہا تھا نا. اسی طرح سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, تو خود ہی فیصلے کر لیتے ہو, تم کتنے برے فیصلے کرتے ہو, کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ وہاں پہ مجرم کا لفظ آیا. مجرم کون؟ جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا, کافر تو مجرم ہے ہی, اور کون کون مجرم ہے؟ ہاں, جو اللہ کے حکم کو توڑے وہ مجرم ہے کہ نہیں؟ آپ دنیا کے تو قانون کو توڑنے والے کو مجرم کہتے ہیں. آپ کسی ملک کا قانون کوئی توڑتا ہے تو وہ کرمنل کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا قانون توڑ دیں تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. اللہ کا قانون توڑنا کیا بڑی بات نہیں ہے؟ دنیا کا قانون توڑنا اتنی بڑی بات سمجھی جاتی ہے کہ ہائے اگر قانون توڑ دیا پولیس پکڑ لے گی اور جیل ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا, سزا ملے گی. لیکن اللہ کے قانون کو توڑنے کے اوپر سوچنا کہ جنت ملے گی, کیسے برے فیصلے ہیں جو آپ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے قانون کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنی دنیا کے قانون کو دیتے ہیں, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو دیتے ہیں. انسانوں نے بنایا قانون کے ریڈ لائٹ پہ آپ نے کھڑے ہونا, اس کو ہم اوبے کرتے ہیں. اسے توڑنے کے اوپر ہمیں پتہ ہے ہمیں فائن ہو سکتا ہے. انسانوں کے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ چیز کرنے سے منع کیا, وہاں پہ وہ نہیں کرتے. یہاں جانے سے منع کیا, یہ ریسٹرکٹڈ جگہ ہے, یہاں پہ ویزا چاہیے, یہاں پہ پاسپورٹ چاہیے, یہاں پہ یہ چیز چاہیے, وہ سارا کرتے ہیں. ان لیگل کام کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے.
لیکن آخرت میں اللہ کے قانون کی پکڑ کا ذرا بھی خیال نہیں, اور اس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو وہاں جا کے بھائی بہت جاتے ہی کوئی پروٹوکول ملے گا, کیونکہ ہم نے اسلام کا دعویٰ جو کر لیا, ہم نے کلمہ جو پڑھ لیا. تو ایسا نہیں, انسان سمجھ جائے, اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے وہاں پہ برابر نہیں ہوں گے. لہٰذا کبھی بھی آپ کا دل چھوٹا ہونے لگے نا اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے کہ دیکھو لوگ تو اتنا مزہ کر رہے ہیں اور میرا مجھے تو یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے, مجھے صبح اٹھنا پڑ رہتا ہے, ویکینڈ پہ بھی میں نہیں سو سکتی کیونکہ مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے, اور مجھے یا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات حلال حرام کے وہ پورے کرنے ہیں, یا مجھے حجاب کرنا ہے, یا مجھے یہ کرنا ہے, تو میں تو بیچاری ہوں اور دیکھو یہ کتنی آزاد زندگی گزاریں. تو اس کے اوپر کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں. یاد رکھیے گا, اگر ہم نے اپنی زندگی ویسی بنا لی جیسے کسی کافر کی زندگی ہے, تو پھر انجام بھی وہی ہوگا جو اس کا ہے. پھر انجام ڈفرینٹ کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے. لازمی ہے کہ یہاں پہ ہماری زندگی ایک فاسق و فاجر کی زندگی سے الگ ہونی چاہیے, ایک اس کی زندگی سے جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے اس سے الگ ہونی چاہیے, چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا ہو, مسلمان کہتا ہو یا کچھ بھی کہتا ہو, لیکن اس سے ہماری زندگی الگ ہونی چاہیے جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہے. اگر نہیں ہے تو سب کا انجام پھر وہی ہوگا. پھر کیا قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ ممتاز الیوم ایہ المجرمون, جب کہا جائے گا الگ ہو جاؤ مجرموں, تو مجرموں میں کھڑے ہونا چاہیں گے یا متقین میں؟ پھر یہاں پہ دل چھوٹے کیوں کرتے ہیں؟ حسرتیں کیوں بھرتے ہیں؟ آہیں کیوں بھرتے ہیں کہ ہائے ہم نہیں وہ کر سکتے؟ تو مت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام وہاں پہ متقین کے ساتھ ہو, تو فرما برداری میں خود کو لے کر آئیں اللہ تعالیٰ کی, اور اس کے اوپر کبھی دل چھوٹا نہ کریں, بلکہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پر میری زندگی میں اور ایک فاسق فاجر کی زندگی میں فرق نہ ہوا تو پھر میں بہت ٹربل میں ہوں, دیر از سم تھنگ رانگ دین. تو فرق ہونا چاہیے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے, فلہم جنات المأوی, ان کے لیے ایک جنت نہیں ہے, جنات ہیں, بہت ساری جنتیں ہیں, بہت سارے باغات ہیں ان کے لیے, جو ٹھکانہ ہے ان کا. اللہ اکبر, جنت میں جھروکے بھی ہیں, جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں. ایک بدو کھڑا ہوا تھا اور پوچھا تھا وہ کن کے لیے ہیں, آپ نے فرمایا ان کے لیے جو میٹھا کلام کریں, یعنی ان کی زبان بڑی میٹھی ہو, یہ نہیں کہ زبان کینچی کی طرح چلے, یہ نہیں کہ زبان کاٹنے والی ہو, یہ جھروکے ان کے لیے ہیں جو میٹھی زبان والے ہیں. یہ اور میٹھی زبان کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کے بعد جھوٹی بولتے جائیں, لوگوں کی خوش آمدید کرتے جائیں, بڑی میٹھی زبان ہے, خوش آمدید لوگ, وہ نہیں مطلب. اور کھانا کھلائیں اور پے در پہ روزے رکھیں اور رات کو تہجد پڑھیں جب لوگ سو جاتے ہیں, یہ ترمذی کی روایت. تو دیکھیں اگر جنت کے جھروکے لینے ہیں, ایسی ایسی جگہیں ہیں جنت کے اندر, ان کے ہر ایک کی ایک پرائس ہے نا, وہ پرائس پے کریں گے تو وہ ملے گی. یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایک اپنا گھر ہو, ایک ویکیشن ہوم ہو, ایک فارم ہاؤس ہو, ایک ایسا گھر ہو تو ایک ایسا, لیکن جنت میں بھی ورائٹی ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے بھی نعمتوں کو لینے کی ایک قیمت ہے, تو وہ عمل کریں گے تو وہ نعمتیں ملیں. وہاں پہ بھی ہائر سے ہائر رینک کی تمنا اور اس کے مطابق عمل کی کوشش ہونی چاہیے. نزول انبیاء کانوا یعملون, اور یہاں پہ بھی کیا کہا گیا, مہمانی ہے, نزول مہمانی, اس مہمانی کو کہتے ہیں جو عربوں میں نا بالکل سٹارٹ میں کی جاتی تھی, جیسے آپ جب کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو ایپٹائزر دیتے ہیں, تو ایپٹائزر کے بعد کھانا ہوتا ہے, اور کھانا اس سے بھی زیادہ لیوش ہوتا ہے. ایپٹائزر تو چھوٹی چیز ہوتی ہے, وہ تو صرف سٹارٹر جس کو کہتے ہیں, تو نزول جو ہے نا وہ سٹارٹر ہے. اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے وہ تو کوئی جانتا ہی نہیں. تو یہ باغات ہیں جن کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے, لیکن عامل الصالحات والوں کے لیے. دیکھیں یہیں پہ تو آ کے ہمارا مسئلہ شروع ہوتا ہے, جس وقت ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کریں, عمل ہم سے نہیں ہوتا, عمل بڑا ہی مشکل ہے, عمل بڑا مشکل ہے. اب یہی تو بات ہے کہ دیکھیں سارا قرآن کہتا ہے کہ ایمان کے دعوے سے یہ نہیں ملنا. میں میرا نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، کوئی بھی ایسا نام ہے جو مسلمانوں کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا میرے ماں باپ مسلمان تھے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. ہم تو جی قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، یہ بولنے سے بھی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ ہم واقعی اس کے مطابق چلنے والے نہ بن جائیں. اگر نماز پڑھنا وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، روزہ رکھنا ہے وہ تو رمضان کے بھی روزے آ جائیں تو ہمیں غش پڑنے لگتے ہیں. زکوٰۃ کی جب بات آئے تو ہم کہتے ہیں نو تو ہم زکوٰۃ تو ہم ویسے ہی اتنا کچھ دیتے رہتے ہیں، لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی کیا بات ہے، اصل میں تو اس میں ہی ہو گیا نا. پھر حج کرنے کی بات آئے تو ہمیں بچیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، اور یہ یاد آ جاتا ہے کہ ابھی تو بہت ہمارے اوپر ذمہ داریاں، بڑھاپے میں کر لیں گے. اور اس کے علاوہ زندگی کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام نہیں ہے. فسق و فجور میں پڑے ہوئے، غفلتیں اتنی ہیں کہ غفلت کے اندر دن گزرتا ہے، غفلت میں راتیں گزرتی ہیں، اور کہنے کو ہم مسلمان ہیں جی. رسومات ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہیں ساری، چاہے وہ ہمارے دین کے کتنی خلاف جاتی ہیں. رسمیں پوری کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، اور رسمیں صرف اپنی ہی نہیں، ہندوانہ رسمیں بھی، عیسائیوں کی رسمیں بھی، ان کی عیدیں بھی، ان کی عیدیں بھی، ان کی وہ ہولیاں بھی، اور ان کی سب چیزیں بھی، وہ بھی سب ہم نے کرنی ہیں. اور لیکن کہنے کو ہم سب بہت ایمان والے پکے ہیں، تو ایسے نہیں چلتا. جب ہم پڑھتے ہیں نا ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ نہیں کہ ایمان کے سوکھے دعوے، بلکہ عمل سے اس کی تصدیق کرنا. دیکھیں دعویٰ کرنا الگ بات ہوتی ہے، اور عمل سے اس کو ثابت کرنا یہ ہوتا ہے جو ضرورت ہے اس دعوے کو سچ کر کے دکھانے کے لیے. یہ نہیں کہ آپ کہیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو سارا دن کہتا رہے آئی لو یو، آئی لو یو، اور اس کے بعد وہ باہر کسی اور سے افیئرز چلائے، تو کیا یہ دن رات آئی لو یو کہنے کی جو گردان ہے، جو دعوے ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہوگی؟ کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اسی طرح جب آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا، منہ سے بولے میرا بڑا ایمان ہے، میں بہت ایمان والی ہوں، میں تو پکی مسلمان ہوں، اس کے بعد ضرورت یہ ہے کہ عمل سے اس کو ثابت کر کے دکھائیں، ثبوت دیں اس چیز کا کہ ہاں جو میری بات ہے وہ سچ ہے، جو میں نے کہا ہے وہ اس میں میں سچی ہوں. ثبوت کہیں ہے ہی نہیں، ملتا ہی نہیں ثبوت، تو کیسے سمجھا جائے گا کہ آپ کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے؟ ایمان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا صرف زبان کی بات نہیں ہے، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور عمل سے اس کو ثابت کرنا، یہ تین کمپوننٹس ہوں گے تو ایمان بنتا ہے. اور منہ سے کہتے رہے ایمان آ گیا، ایمان آ گیا، تو پھر تو یہ تو بڑی آسانی بات ہے، اگر طوطے کو بھی رٹوا دیں. اسی لیے آپ دیکھیں سارے قرآن میں آمن و عامل الصالحات ہے، یہ پروف کر کے دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا. وہ تو منافق بھی بہت کر لیتے تھے، بہت کرتے تھے، بہت اچھی تھی. آپ آگے پڑھیں گے سورہ منافقون میں بھی کہ کتنی خوبصورت باتیں کرتے تھے وہ، ان کی باتوں پہ جائیں تو آپ کہیں کہ ان سے زیادہ تو اچھے اور پکے کوئی ہیں ہی نہیں لوگ، لیکن عمل میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کا دعویٰ تو کریں لیکن ہم پھر اس کے بعد کہیں عمل نہیں، ہم سے تو بہت مشکل ہے. انسانوں کے لیے یہ عمل ہے نا، امپوسیبل بات تو نہیں، ہم نے تو ایسے بنا لیے جیسے امپوسیبل ہے اسلام کے اوپر چلنا. نہیں، امپوسیبل نہیں ہے، مشکل ہمارے اپنے اندر ہے، اس مشکل کو ہم نے ہی اوورکم کرنا ہے. تو ہم نے مشکلات میں سے گزر کے ہی تو جنت تک پہنچنا ہے. کس نے کہہ دیا تھا کہ جنت کا راستہ بڑا آسان ہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا؟ اگر کہا ہے تو بہت غلط ہے، اور اگر سوچا ہوا ہے آپ نے تو بہت غلط سوچا ہے. کیونکہ ہمیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے جنت کا راستہ تو مشقتوں میں، مشکلوں میں، اس میں سے ہی گھرا ہوا ہے، کہیں آسانی نہیں ہے. ہاں ہاں آسانی چاہتے ہیں تو جہنم کا راستہ ہے جو بہت آسان ہے، اور شہوات ہیں اس کے اندر،
جو دل کو محبوب لگتی ہیں چیزیں, مزے کی لگتی ہیں, وہ اس طرف ہیں. اس راستے میں تو ایسا مل سکتا ہے, لیکن جنت کے راستے میں تو نہیں مل سکتا. اگر جنت میں جانا ہے تو مشکلوں سے گزر کے ہی جانا ہے. اگر عمل مشکل ہے تو کرنا ہی پڑے گا, مگر امپاسبل نہیں ہے. تب جا کے اللہ کی جنت ملے گی. تو آپ کیا سوچتے ہیں, اللہ کی جنت بھی بڑی سستی ہے؟ سستی نہیں ہے, یہ بڑا مہنگا سودا ہے اللہ کا. اس کے لیے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور مشکلوں سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا, جو ڈرا وہ اول رات سے چلا, اور جو اول رات سے چلا وہی منزل کو پہنچا. آگاہ رہو کہ اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے, آگاہ رہو کہ اللہ کا سودا جنت ہے. آگاہ رہو کہ اللہ کا سودا سستا ہے کہ مہنگا, بڑا مہنگا ہے. اس کے لیے آپ کو بگ پرائز پے کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ فار فری. فری نہیں ہے کہ آپ مرضی سے زندگی گزارتے رہے اور سوچے وہاں پہ تو جنت ہی ملنی ہے مجھے. نہیں, مہنگا ہے. اس کی پرائز تیار کریں جو پے کرنی ہے. تو وہ کام کرنے پڑیں گے جو مشکل لگتے ہوں گے, نفس کو مشکل لگتے ہوں گے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے. یعنی دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ مزے کریں, یہاں پہ من مانی زندگی گزاریں, سوئے پڑے رہیں, نہ کوئی نماز کا خیال ہے, نہ کوئی اپنے لباس میں اللہ کے حکموں کا خیال ہے, نہ کھانے پینے میں, نہ کمائیاں کرنے میں, غفلتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, مزے آ رہے ہیں, بس فن ہے زندگی, انٹرٹینمنٹ ہے زندگی, پارٹی ٹائم ہے زندگی. یا تو پیسہ کماؤ یا پھر پارٹیاں کرو, بس یہ زندگی ہے. ویکیشن پہ چلے جاؤ, بس یہی کرتے رہو, کوئی خیال نہیں آخرت کا. تو پھر آخرت کی کڑواہٹ ہے. اور دنیا کی کڑواہٹ جب انسان کو اپنی زندگی کو ریسٹرکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے نا, کہ نہیں یہ بھی نہیں کرنا میں, یہ بھی نہیں کر سکتی, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ بھی مجھے کرنا پڑے گا, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, یہ بھی مجھے چھوڑنا پڑے گا, تو بس ظاہر ہے یہاں پہ تو اتنے مزے نہیں آئیں گے. پھر یہ دنیا کی کڑواہٹ, لیکن آخرت کی مٹھاس ہے, آخرت کی مٹھاس ہے. تو آپ نے کہاں مٹھاس لینی ہے, یہاں کی ٹیمپرری لائف میں یا وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں؟ تو اگر وہاں کی ہمیشہ کی زندگی میں لینی ہے, یہاں کی کڑواہٹ برداشت کرنی پڑے گی. یہاں پہ اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا, یہاں پہ اپنے نفس کی نہیں سننی, پھر یہاں پہ اس کے نفس کے ساتھ سختی کرنی پڑے گی. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا, اور بس وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی, تو کر لیں یہاں پہ زندگی میں جتنی بھی نافرمانیاں, اللہ تعالیٰ نے آزادی تو دی ہوئی ہے, کرو جو بھی کرنا ہے, کوئی یہاں پہ پکڑے گا نہیں, کوئی پولیس نہیں آئے گی, کوئی کل کو اٹھ کے کسی ایل جی بی ٹی کا حصہ بن جاتا ہے کسی کا, کوئی بھی نہیں اس کو پکڑے گا. ایسی شادیاں ہو رہی ہیں, کوئی نہیں کچھ کہے گا, دنیا کے قانون میں تو نہیں کوئی کچھ کہہ رہا. لیکن جب اللہ کا قانون توڑو گے, تو جب اس کے فرشتے آئیں گے نا, اس کی پولیس آئے گی, تو پھر کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, پھر ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی. پھر بھاگنا چاہیں گے, کُلَّمَا أَرَادُوا, جب کبھی وہ ارادہ کریں گے, اَن يَخْرُجُوا مِنْهَا, کہ وہ نکل جائیں, اس سے بھاگ جائیں کہیں, اُعِيدُوا فِيهَا, تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں. وَقِيلَ لَهُمْ, اور ان سے کہا جائے گا, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, چکھو آگ کا عذاب, الذی کنتم بہ تکذبون, جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. کوئی نہیں جہنم, کوئی نہیں, کچھ نہیں فرق پڑتا, کوئی ایسے اللہ تعالیٰ نہیں سختی کرتا, یہ خود ہی بنائی ہوئی مولویوں کی باتیں ہیں, یہ ہے, اتنی باتیں کرتے تھے نا. تو فاسق کون ہے یہاں پہ؟ دونوں کا فرق انجام پہلے بتا دیا نا, کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پہلے بتایا گیا ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے, ان کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو اور فاسق کا ٹھکانہ بھی دیکھ لو اور خود چوز کر لو. دیکھیں جو قرآن ہے نا, اتنا کلیئر ہے, اتنا واضح ہے کہ کسی کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ہائے اللہ بڑی کنفیوژن ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی, زندگی گزار کے بھی چلے گئے سمجھ ہی نہیں. نہیں, اس سو کلیئر, اب اس سے زیادہ کیا بات ہو سکتی ہے جو سمجھ نہ آنے والی ہو. انسان پھر چوائسیز جب بناتا ہے تو پھر کیوں نہیں سمجھتا کہ جو فاسق ہے, جو اللہ کا نافرمان ہے, فاسق کون ہے؟ فسق سے ہے نا, ہم فسق کو فجور کہتے بھی ہیں, جو اللہ کے احکامات کو توڑنے والا. اللہ تعالیٰ نے حکم کچھ دیا, وہ اللہ کے حکم کی پرواہ تو کرے نا,
اور بس اس کی اپنی خواہش، اپنی مرضی یا واٹ ایور، جس کو بھی اس نے دیکھ کے چلنا ہے اس کو سامنے رکھیں. اب مجھے بتائیں کہ ایسے بندے کا انجام کیا ہے؟ اس کے لیے تو نہیں کہا گیا کہ وہ اس کے لیے بھی جنتی ہے، بلکہ ایسی جہنم ہے کہ جہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکتے، واپس پہ دھکیل دیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکتے. یعنی اللہ کے مجرموں کے لیے کہیں فرار نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت حفصہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور پھر کیا فرماتے تھے، اللہم قینی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے. جس روز تم اپنے بندوں کو اٹھائے گا اللہ مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا لینا. تو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک وہ جو راتوں کو سجدے کرتا ہوں، ہاں، اور دن میں بھی اس کی بھاگ دوڑ ہے لیکن اس میں بھی وہ اللہ کا ذکر بھولتا نہیں ہے. اس کے سارا دن اس طرح سے گزرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرا رب ناراض ہو. اور دوسرا وہ ہے جو رات کو بھی سو کے گزارتا ہے، پارٹی ٹائم میں گزارتا ہے، دن میں صرف اپنی دنیا کو بنانے کے اندر لگا رہتا ہے، اس کو ذرا بھی خیال نہیں کہ کوئی اللہ کا حکم بھی ہے، اپنی مرضیاں ہی کرتا ہے، اس نے وہ رب کی مرضی کی پرواہ بھی نہیں، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتا. تو دیکھ لیں کتنا فرق آ گیا دونوں کے انجام میں. ایک اپنی میں پہ زندگی گزارتا ہے، دوسرا رب کے آگے جھک کے زندگی گزارتا ہے. ایک اپنی پوجا کر رہا ہے، دوسرا رب کی پوجا کر رہا ہے. اپنا لائف سٹائل، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، تو پھر دیکھ لیں کہ انجام کیا بن جاتا ہے. اب وہ کیوں نکلنے کا ارادہ کریں گے؟ اس لیے کہ چین ایک پل نہیں ہوگا وہاں پہ، ایک لمحے کا سکون نہیں ہوگا. کہیں گے بھاگ جائیں، ہائے نکل جائیں یہاں سے. کیونکہ جب انسان کہیں مصیبت کے اندر ہوتا ہے اس کا دل کرتا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ لوٹ آئیں. ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب تک ایک دن میں ایسے ہی پہنچا دے گا اس دن، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، مصیبتوں کی صورت میں، پریشانیوں کی صورت میں، مصائب کی صورت میں. کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ذہنی ٹینشنز ہوتی ہیں، کبھی بیماریاں آتی ہیں، اس طرح کی مصیبتیں بھیج کے اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. لیکن انسان غور کرے نا اس بات کے اوپر کہ یہ مشکل بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، یہ مجھے آواز دے رہی ہے اور مجھے اللہ کی طرف جانے کے لیے ریمائنڈر ہے، تو یہ بھی ایک رحمت ہے اس کے لیے، یہ بھی ایک رحمت ہے. مگر انسان ان مشکلات سے بھی بعض دفعہ سیکھتا نہیں ہے، ان مشکلات کے اندر بھی انسان عبرت نہیں لیتا، سبق نہیں لیتا. انسان دیکھ لے نا کہ دنیا کی مشکلیں اگر نہیں صحیح جاتی تو آخرت کی کیسے صحیح جائیں گی، کیسے صحیح جائیں گی؟ یہ دنیا کی اگر بیماریاں، دنیا کی اگر پریشانیاں، دنیا کی اگر یہ چیزیں، یہ نہیں صحیح جاتی تو پھر وہاں پہ کیسے عذاب سہ سکتے ہیں؟ یہ ہمیں ریمائنڈ کراتی ہیں. لیکن ہم اسی بات کے اوپر ذہن میں سوچیں، ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم تو فلاں اس کی لڑی سے ہیں، ہم تو فلاں کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلے جائیں گے، ہمیں تو وہ بچا لے گا. پتہ نہیں اتنی آرزوؤں کے اندر رہتے ہیں نا، اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ عمل کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ نہیں سوچتے کہ زندگی کو صحیح کیے بغیر نہیں کچھ چاہ رہا، اس زندگی کو میں نے اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کی طرف نہیں آتے. بلکہ اگر کوئی مشکل آتی بھی ہے تو اس میں سے بھی سبق نہیں حاصل کرتے، ویسے تو کوئی سبق لیتے ہی نہیں ہے. مشکلات کو بھی اپنے لیے سوچتے ہیں کہ یہ میرے اوپر کیوں آ گئی، میں تو اتنی پہلے ہی نیک ہوں، میرے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں لگاتا ہے،
اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے انسان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے کہ چھوڑ دو برائیوں کو، گناہوں کو چھوڑ دو، اصلاح کر لو. اور اگر ٹھوکر لگنے سے انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے کہ اس راستے میں تو بڑی ٹھوکریں، میں اللہ کے راستے پہ آ جاؤں، تو یہ ٹھوکر رحمت ہے، عذاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، رحمت ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا امتحان ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری پر سزا دی ہوئی ہے. یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویک اپ کال ہے کہ اپنے آپ کو اور صحیح کر لو. یہ مجھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اور سنوار لوں، اپنی اور اصلاح کر لوں، اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو جیسے وہ اللہ کے اس وقت قریب آتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ راحتوں کے دنوں میں انسان اس طرح اللہ کے قریب ہوتا ہو. تو اس کے لیے اچھا ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کسی کو تکلیف دینے کا. مگر یہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. جیسے آپ دنیا میں، مثال نہیں میں دینے میں ویسے بتا رہی ہوں، مماثلت بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن دنیا میں آپ دیکھیں کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے تو کبھی اس کو کاٹنا بھی پڑتا ہے، سرجری کرنی پڑتی ہے، چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے، کوئی ایسے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شفا ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو وارننگز دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی یہ مسائل، مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لے، اور وہ ان گناہوں کو چھوڑ دے جن میں پڑا ہوا ہے. تو یہ بھی پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میرے ساتھ بہتری ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کر کے اس کی اصلاح کر دیتا ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر یہاں اصلاح ہو جائے کسی صورت میں. لیکن چونکہ ہمارے اپنے دماغوں کے اندر بعض دفعہ نا اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں آئی ہماری تو اصلاح کی اور کوئی ضرورت ہی نہیں، ہم نے کیا غلط کیا، ہماری کیا اصلاح چاہیے. نہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت ہے. اور بعض دفعہ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ کو مشکل بھیجتا ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ہی نیک سمجھ لیا تھا، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی ہمیں فکس کرنے کی ہیں. تو اس لیے جو چھوٹے چھوٹے عذاب بھی آتے ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے آتے ہیں. اور سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، وَخَسْنَاهُمْ بِالْبَأْسَائِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، ہم ان کے اوپر مشکلیں مصیبتیں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے آگے گریہ و زاری کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں. تو ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے، کہ اپنی فکر رکھنی چاہیے، میرے کام کیسے ہیں، میری زندگی کیسی ہے. لیکن ہمیں دوسرے کو مشکل میں دیکھیں تو یہ نہ کبھی سوچیں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے اسی لیے اس کے اوپر یہ آیا. نہیں، کبھی بھی نہ یہ سوچیں. ہاں اپنے اوپر آئے تب یہ سوچیں کہ میرے ہی گناہ ہیں، اللہ تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. پھر اپنا جائزہ بھی لیں، پھر توبہ استغفار بھی کریں، دیکھیں کہ میری زندگی کہیں ایسے غفلت میں تو نہیں گزر رہی، ایک غافل انسان کی طرح تو نہیں ہے. قرآن کی طرف آئیں، قرآن آپ کو تسلی دیتا ہے، قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہے. اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں یہ فاسق کا انجام، اس سے ہی انسان کو کتنی بڑی عبرت ہو جاتی ہے. دنیا کی آگ تو دیکھیں کچھ دن جلنے کے بعد بجھ بھی جاتی ہے، یا انسان ہی جل جل کے اس میں مر جاتے ہیں. کتنا بھی جل جائے لیکن انسان کا انجام ہی ہوتا ہے کہ اس میں مر جاتا ہے، زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن جہنم کی آگ نہ خود بجھے گی نہ انسان اس میں مرے گا. کتنی زیادہ مشکل جگہ ہے جس کے اندر انسان کی سر کے اوپر، جہنمی کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس کے کپڑے آگ کے ہوں گے، لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا اور کہا جائے گا چکھا بھی سزا آپ کو. تم کہتے تھے نا کوئی نہیں ہے وہ دن، کوئی نہیں عذاب، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ایسے تم کہتے تھے نا یہ. تو سوچیں اس طرح کی ذلت آمیز زندگی، جو نہ زندگی ہے نہ موت، لا یموت فیہا ولا یحیی، جس میں انسان نہ زندہ ہوگا نہ مرا ہوا ہوگا، مردہ بھی نہیں ہوگا زندہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہی کوئی زندگی نہیں. سوچیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں چھوٹا سا ایک مشکل ہے تو چھوٹی ہی ہے نا, دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آخرت کی مصیبت سے چھوٹی ہے, ہلکی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھیج دیتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ اپنی اصلاح کر لے تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے. تو دیکھنا چاہیے, میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تو نہیں زندگی گزار رہی. میں مجھے دیکھنا ہے کہ ایک مومن کی زندگی اور فاسق کی زندگی میں فرق ہوتا ہے تو میری زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں فرق ہے کہ نہیں, وہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ان کے اور میرے درمیان فرق ہے کہ نہیں, میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں, میری پرائیورٹیز کیا ہیں زندگی کے اندر, میں کس چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہوں, میں نے کس چیز کو اہمیت دی ہوئی ہے, میرے اوپر صبغت اللہ ہے یا کسی اور کا صبغہ ہے چڑھا ہوا, اللہ کا رنگ چڑھا ہوا کہ کسی اور کا رنگ چڑھا ہوا. اگر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا نا تو پھر تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی اجنبی نظر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ کا رنگ چڑھ گیا, اللہ کی اطاعت کا رنگ. پھر خاندان میں چاہے الگ تھلگ آپ نظر آئیں, چاہے آپ اپنے جاب کے اوپر عجیب ہی لوگوں کو دیکھیں, چاہے اپنے معاشرے کے اندر آپ کو لوگ پاگل سمجھیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کے رنگ میں نہیں رہے رنگے, اللہ کے رنگ میں رنگے. لیکن آج ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ نہ توبہ استغفار کی طرف آنا ہے, نہ زندگی میں اللہ کے احکامات پہ کوئی عمل کی شوق ہے, نہ کوئی خدا خوفی ہے, نہ آخرت کی کوئی ایسی فکر لگی ہوئی, نہ اس کے لیے کوئی ایسی محنت ہو رہی ہے, پھر بھی ہم خود کو بس سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بہت ہیں, پھر بھی ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور وہاں پہ جا کے ہمارے لیے جنت ہی رکھی ہوئی ہے, اگر ہمیں نہیں ملنی تو اور کس کو ملنی ہے, ہم تو جی مسلمان ہیں نا, ہم جی قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں. کیا ماننے والے ہیں اگر کبھی قرآن کو کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کی, کیا سنت کو ماننے والے ہیں اگر سنت رسول کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر اس وجہ سے انسان پہ پریشانیوں کو بھیجتا ہے, چھوٹے ادنا عذاب کو بھیجتا ہے, یہ بھی عذاب ہے لیکن چھوٹا عذاب ہے. یہ جو دنیا میں بدمنیاں ہیں, قتل و غارت, آفتیں, خانہ جنگیاں, زلزلے, سمندری طوفان, یہ جو فساد ہے یہ چھوٹا عذاب ہے تاکہ تم پلٹ آؤ اللہ کی طرف. دیکھیں ہم سورہ روم میں پڑھا نہیں ہے کہ باہر و بر کے اندر جو فساد پھیل گیا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ سارے ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں پلٹ آئیں, مگر انسان اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا, دھیان ہی نہیں جاتا اس کا. صحابہ کرام تو ذرا سی بات سے ہی ڈر جاتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آندھی کو اور اس کو بادلوں کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے, ہم ڈرتے ہی نہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہم سے ہی کوئی گناہ ہے, اللہ ہماری ہی کوئی غلطی ہے, اللہ ہماری ہی سے ہی کوئی ہم نے کوئی ایسی خرابی کی ہے, اللہ ہمیں معاف کر دے. تو اس وقت انسان کو دنیا کی پریشانیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویک اپ کال سمجھا کریں. یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے اس لیے مجھے یہاں پر مشکل میں ڈالا ہے, وہ مجھے بچانا چاہتا ہے, وہ مجھے یہیں پہ صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے. تو دیکھیں نا وہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کی تکلیفیں جب ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتے ہیں, ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا, دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ جو بہت تکبر والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آیات کے آگے وہاں پہ بھی, یعنی اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اس پہ بھی تکبر کرتے ہیں, اکڑ جاتے ہیں. اور یہاں پہ بتایا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے, اس کو وہ وہاں پہ تکبر کی بات آئی, یہاں پہ ظلم, اس سے بڑا ظالم کون, آپ کے نزدیک ظالم کون ہوتا, کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا آپ کے نزدیک, لیکن سب سے بڑا ظالم جانتے ہیں کون ہے, پتہ نہیں اس کو تو کوئی ظالم سمجھتا ہی نہیں ہوگا میرا خیال. سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جس کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں ان سے نصیحت کی جائے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ثم اعرض عنہا، وہ اسے منہ موڑ لیتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے، رسول نے کیا بات کی ہے۔ لیکن پھر اللہ کی آیات کی بات آ گئی، پہلے ہم نے کہا نا کہ ایمان ہی وہ رکھتے ہیں جو اللہ کی آیات کے آگے جھک جاتے ہیں، اور یہ ہے ظالم جو اللہ کی آیات کی آگے جھکنے کی بجائے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو اپنی عقل زیادہ بڑی لگتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں وہ زیادہ صحیح ہے، میں نہیں مانتا اس طرح سے جو یہ کہا گیا، یہ پہلے کی باتیں ہیں، وہ بحثیں کرتا ہے، میں نہ مانوں والی پالیسی اختیار کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے اللہ کے حکموں کے مقابلے میں۔ نیک لوگوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، مومن کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ہم پڑھ چکے ہیں مومن کا طریقہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اعراض کرنا، اس سے منہ موڑ لینا، اللہ کی آیات سے نصیحت کی جائے اور کہہ دینا کہ ہمیں نہیں پرواہ، ہمارے پاس نہیں ٹائم، ہم تو سننا بھی نہیں چاہتے، یہ تو بہت بڑا انسان کو ظالم بنا دیتی ہیں۔ اعراض کی بھی ڈفرینٹ صورتیں ہوتی ہیں نا، ایک اعراض وہ بھی ہے بے حص ہو جانا، ڈھیٹ ہو جانا، اثر ہی نہ لینا، یہ بھی اعراض ہے، یہ بھی منہ موڑنا ہے، یہ بھی اعراض ہے کہ انسان بس جدھر کو چل رہا ہے ادھر کو چلتا رہے، کہتے ہیں تو کہتے رہے، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، یہ بھی اعراض ہے، سن کے اگنور کر دینا یہ بھی اعراض ہے، پیٹ پھیر کے چل پڑنا یہ بھی اعراض ہے، بحثیں کرنا، آگے سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، ایٹیچیوڈ دکھانا، اور ان کو تو پرانے لوگوں کی باتیں سمجھنا، پرواہ نہ کرنا، یہ سب اعراض ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ آج بعض لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ بھی قرآن کی آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ منہ موڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فزیکلی منہ موڑ لیا، یہ سب اعراض کی قسمیں ہیں۔ اللہ کی آیات سامنے آ جائیں اور پرواہ ہی نہ ہو کہ میرے رب کا کلام ہے، میں نے اس کے آگے جھک جانا ہے، یہ کس کا حکم ہے جو مجھے سنایا جا رہا ہے، اور باتیں بنانا ہی شروع کر دیں، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم تو اس کو نہیں مانتے، مولویوں کی باتیں نہ کرو، بس کرو، یہ ڈرانے والی باتیں نہ کرو، بس کرو، یہ اعراض ہی تو ہے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ظلم ہے، حق آ جائے اور حق کے آگے خود کو بڑی چیز سمجھ لینا یہ ظلم ہے، نہ ماننا یہ ظلم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ وہ کفار مکہ ہی ایسے کرتے تھے، آج بھی لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں کہ یہ انسان کو یہی نہ سمجھو کہ یہ کس کا کلام ہے، میرے آگے کہا جا رہا ہے، میری بولتی بند ہونی چاہیے، میں خاموش ہو جاؤں، اس کے بعد اللہ کی بات آ گئی، بس اس کے آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، وہ جاؤ جاؤ اپنے یہ مولانی والی چیزیں لے کے جاؤ، یہ تو انسان نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کے لیے کوئی بات نہیں کی گئی، بس ایک بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنی بڑی ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی، انا من المجرمین مجرمین منتقمون، تو ٹھیک ہے پھر مجرموں سے ہم خود ہی انتقام لینے والے ہیں۔ کوئی کہہ دے نا کہ ایف بی آئی نے کہا ہے کہ ہم خود ہی اب اس کو آ کے پکڑیں گے، تو اس بندے کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اس کو چین نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ دے ہم خود ہی انتقام لے لیں گے، اب اس کو یعنی ہمارے اوپر چھوڑ دو، تو خود سوچ لیں کہ انسان کا کیا حال ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہم کتنی ساری باتوں کو نا اتنا لائٹ لے لیتے ہیں نا کہ بس کوئی پرواہ ہی نہیں کریں، آیتیں پڑھ بھی رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے نا، اچھا یہ آج کا کلاس ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اچھا ٹھیک ہے چلو پھر ہم فرمایا ہوگا، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ٹس سے مسی نہیں ہوتے، جیسے کہ مطلب کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بلیٹل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہلکا سمجھا، یہ ان کی توہین کرنی ہے۔ ہمیں یہ تو غصہ آتا ہے اگر کوئی کھڑا ہو کے قرآن کو جلا رہا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اس کے احکامات کو کتنی دفعہ ہم توڑ رہے ہیں، یہ اس پہ غصہ نہیں آتا ہمیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس پہ غصہ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کا تو ہر ہر حکم اتنا اہم ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنیں اور پوری ہم کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو اگنور نہ کر دیں. لیکن ہم یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آتا ہے جو ہمیں بس پسند آ جائے تو بس دل کو لگ گیا، دل کو بھا گیا تو کر لیا، نہیں دل کو بھایا تو چھوڑو، دل اس پہ ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوا تو چھوڑو. تو پھر تو آپ نے دل کی مانی نا، اللہ کی کیا مانی، یہ تو دل کو آپ سمینا واتانا کر رہے ہیں. تو اس لیے دل کو ایک سائڈ پہ رکھنا، جب اللہ کا حکم آ جائے بس جھک جانا، سمینا واتانا، بس اس کے علاوہ کوئی کلمہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو اگنور نہ کیا کریں. اور دیکھ لیں کہ ابھی تک ہم کتنے احکامات پڑھ چکے ہیں اور کتنی دفعہ اگنور کر چکے ہیں، اور کتنی دفعہ یہ سوچیں مجھے ابھی تو میں سوچوں گی اس کے اوپر. سوچوں گی کیا سوچنا ہے ابھی آپ نے اس کے اوپر، یعنی اللہ کا حکم آ جائے ابھی میں نے سوچنا ہے، تو اس کا مطلب یہی تو تکبر ہے کہ میری عقل بڑی ہے، ابھی میری عقل سوچے گی کہ عمل کرنا بھی ہے یا نہیں، ابھی میں ڈیسائیڈ کروں گی. یہ کیسی باتیں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ، تو آپ اس کے بارے میں شک میں نہ ہو جانا. اس کے دو تفسیریں کی ہیں ابن کثیر نے بیان کی ہیں. نمبر ون کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، تو جو ان کی آپ کی جو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہے وہاں پہ معراج پہ ہوئی، اس میں آپ شک نہ کرنا. فی مریت ملقائہ، اس کی ملاقات سے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی نا معراج پہ، وہ کوئی خواب نہیں تھی، وہ اصل میں ہوئی تھی، حقیقت تھی، تو آپ اس کے اندر شک نہ کرنا. ایک یہ تفسیر بیان کی مفسرین نے. دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تھی، مل لقائہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. جو پہلی میں نے آپ کو تفسیر بتائی اس میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ملاقات ہوئی معراج پہ، مل لقائہ، اس کی ہی کی ضمیر پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ شک نہ کریے گا کہ آپ سے ملاقات ہوئی یا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی جب وہ تورات لینے گئے تھے، کیونکہ پیچھے کتاب کا ذکر آیا نا، ان کو کتاب دی گئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے جب بلایا تھا اور ان سے ملاقات کی تھی. اور اس کو ہم نے بنایا ہدن لی بنی اسرائیل، ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یعنی کس کو؟ اس کتاب کو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. تو وجعلنا ہو کی ضمیر کتاب کی طرف بھی جا سکتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی، کیونکہ کتاب بھی ہادی ہے اور نبی بھی جو ہوتا ہے وہ ہادی ہوتا ہے. اور یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے، سب کے لیے نہیں، جیسے قرآن پوری انسانیت کے لیے، وہ سب کے لیے نہیں تھی، یہ خاص بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا پیغام آیا تھا. وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا، اور ہم نے بنائے ان کے اندر امام کھڑے کیے تھے، یعنی نیک لوگ. پہلے تو انبیاء آئے اور نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جو ان کے علماء تھے ان کو بھی کھڑا کیا کہ وہ ہدایت دیں، لوگوں کی رہنمائی کریں، بھی امرینا ہمارے حکم کے ساتھ، لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. کنہوں نے؟ جب ان لوگوں نے صبر کیا، جو نیک لوگ تھے، جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا رتبہ دیا کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کتنی بڑی خیر کی چیز ہے، کہ اس سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے، دنیا کی بھی ان کو امامت ملی، اور آخرت میں تو صبر کی وجہ سے بہت بڑے درجے ملیں گے انسان کو. تو ہم نے ان کو کب امام بنایا، کب یہ امامت کی ذمہ داری یا یہ امامت کا سٹیٹس، یہ بہت اونچا درجہ، یہ کوئی دنیا کی پریزیڈنسی نہیں ہے یا دنیا کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ سیاست کی ہو یا اس کی لیڈری،
نہیں یہ متقین یا تقوی کی طرف بلانا یا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف، خیر کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اس کی امامت ہے۔ تو جب انہوں نے صبر کیا نا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے ان کی، جب آپ خیر کی بات ان تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ امامت کا درجہ عطا فرمایا۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں نا، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا دیں، یہ لیڈرشپ دینا ہے، تقویٰ والے لوگوں کا کی امامت ہم کریں، یعنی خیر کی طرف لوگوں کو کی رہنمائی کریں اور نیکی کی طرف، نیکی کی بات کی طرف، اور برائی سے لوگوں کو روکنے والے بنیں۔ تو شروع میں تو بنی اسرائیل سیدھے راستے پر تھے اور ان میں بہت سے انبیاء بھی آئے، آپ کو پتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں میں سے بھی نیک لوگوں نے بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی۔ جب تک یہ لوگ نیک لوگ رہے اور انہوں نے امامت کی اور لوگوں کو ہدایت کی طرف، خیر کی طرف بلاتے رہے، تو لوگ صحیح رہے۔ مگر جب ایک وقت ایسا آیا کہ علماء دنیا کے پیچھے چل پڑے اور انہوں نے دین کو پیچھے کر دیا، تو آپ پڑھتے ہیں نا پھر سورہ بقرہ میں کہ علماء نے تھوڑی قیمت کے اوپر بیچنا شروع کر دیا اللہ کی آیات کو، تو پھر ان پہ ذلت اور مسکتنت اللہ تعالیٰ نے طاری کر دی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور تھے وہ ہماری آیات کے ساتھ یقین رکھتے، یعنی یہ جو آئمہ کرام تھے یہ ہماری آیات کے اوپر یقین رکھنے والے تھے۔ یہ لوگ خود پہلے اللہ کی آیات پہ یقین رکھتے تھے، خود کنوینس تھے تو لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے تھے، تو خود پہلے یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے رہے ہوں تو اگر آپ کا خود کا دل ہی مطمئن نہیں اور خود ہی اس کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے، تو پھر کسی اور کو دعوت کیا دیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے خیر ان آئمہ کرام کا بھی، جب انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا تو ان اماموں کا کیا حال کیا ہوگا، مگر وہ صبر کے ساتھ لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور پھر بڑی چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھتے رہے ہیں، اختلاف انہوں نے کب کیا تھا آپس کے اندر، اتنا لڑائی جھگڑے تفرقے کب کیا، من بعد ما جاءتہم البینہ، جب آ گئی ان کے پاس روشن دلائل بھی آ گئے تھے، لیکن بغیم بینہم، آپس کے اندر بغاوت کے ساتھ، یعنی جب وہ اللہ کی حدوں سے نکلنا شروع ہو گئے نا، جب وہ بغاوت کیا ہے کہ یعنی حق کو ایک طرف کر دیا، پتہ ہے حق کا، پھر بھی اختلاف کیا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو یہ بغاوت تھی، حق ایسا نہیں تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اختلافات میں پڑے اپنی خواہشات کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں بہت سارے فیصلے ہیں جو نہیں ہو سکتے اور نہیں ہوں گے، ایسے ہی پینڈنگ ہی رہیں گے، بہت سارے اختلافات ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی آج ہیں، کوئی حدیث کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اختلاف لے کے کھڑے ہوئے اور بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگوں کے پاس بھی بڑی چیزیں ہیں کہ جس سے لوگوں، بیچارے لوگوں کو علم تو ہوتا نہیں ہے، وہ پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا، یہاں پہ نہیں لوگوں نے ماننا۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من قرون من القرون، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں، کیا یہ کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان کی، ان کو ہدایت نہیں حاصل ہوتی اس چیز سے، اتنی واقعی یہ سوچو کتنی کھلی آیات ہے نا، ان کو سمجھ نہیں آتی اس چیز سے، ان کو رہنمائی نہیں ملتی، کتنی ساری ہم نے بستیاں ہلاک کر دی، آپ کو پتہ ہے ان گنت پتہ نہیں کتنی ہیں، کئی سو ہیں، ہزار ہیں، کتنی ہیں، ہمیں ان کی تعداد بھی نہیں پتہ۔ یہ تو چند ایک کا ذکر قرآن پاک میں ہے جن کے اوپر سے عرب لوگ گزرتے تھے تو ان کا پتہ ہے، ورنہ باقیوں کا تو ہمیں نہیں پتہ، کتنی آئی ہیں اور کتنیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، اس سے ان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ ہر جگہ پہ کوئی کھنڈرات ہیں، کوئی بیچ میں کھدائی کر کے نکلتی ہیں قوموں کے اثرات، تو سوچتا نہیں انسان، یمشونا فی مساکنہم، وہ ان کے گھروں میں
چلتے پھرتے انہی گھروں میں چلتے پھرتے یعنی جہاں پہ آج تم رہتے ہو وہیں پہ وہ بھی چلتے پھرتے تھے. اب آپ خود سوچیں نا, جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں, جہاں پہ بھی اس وقت آپ بیٹھے ہیں, سوچیں 100 سال پہلے یہاں پہ کون ہوگا, سوچیں کون یہاں پہ چل پھر رہا ہوگا. ان کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی, ان کی بھی بھاگ دوڑ ہوگی, ان کے بھی دنیا اسی طرح چلتی ہوگی, صبح ہوتی ہوگی, شام ہوتی ہوگی, سوتے ہوں گے, بھاگتے ہوں گے, کاموں پہ آتے ہوں گے, بچے ہوں گے, فیملیز ہوں گی, کیا کیا کام کرتے ہوں گے. ایسے تھا نا, کہاں چلے گئے, کہاں گئے وہ لوگ سب. اچھا پھر آپ دیکھیں آج سے 100 سال کے بعد جہاں پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پہ کون ہوگا, یہی سائیکل دہرایا جا رہا ہوگا. ہم سوچتے ہیں ہم ہی پتہ نہیں دنیا میں آ گئے تو ہمارے ہی مسئلے ہیں, یا ہماری بھاگ دوڑ ہے, یا ہم ہی ہیں جو بس نا سارے کام تو ہمارے ذمے ہی ہیں دنیا کے, ہم نہ ہوں گے تو پتہ نہیں دنیا ہی ختم ہو جائے گی. نہ دنیا نے ختم پہلے ہوئی تھی نہ اب ہوگی, سب دنیا ویسے ہی چلتی رہے گی, ہم نہیں ہوں گے بس. ان فی ذلک لآیات, ان اس میں البتہ نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ ہم نے سورہ مریم پڑھی تھی نا, اس کے آخر میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی بہت ہی زبردست, کہ کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں, کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی, کہ کوئی ایک بھی قوم کا کوئی ایک فرد اس کی نسل چلی ہے اس قوم کی آج, اس کا کوئی فرد آپ کو مل جائے, یا ان میں سے کسی کی آہٹ بھی سنتے ہو؟ آہٹ تو ہلکی سی ہوتی ہے نا, ایک ہوتا ہے شور یا ایک ہوتا ہے باتیں عام, ایک ہوتی آہٹ ذرا سی. میں نے پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے جن کو آپ کو پتہ نہیں سمجھ آ رہا ہے لفظ آہٹ, کہ ذرا سی آواز آپ کہتے ہیں مجھے اس کی آہٹ سنی ہے, جیسے کسی کی کوئی چھوٹی سی قدم کی آواز آ گئی, تو ان کی آہٹ بھی نہیں سنتی, لیٹ الون کہ وہ خود یہاں پہ آ جائیں, خود آنے تو دور کی بات ہے, اتنی سی بھی ان کی ایک کہیں ذرا سی جھلک بھی نہیں آتی نظر, کہاں چلے گئے وہ سب لوگ, کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا, کیوں مٹایا یہ سمجھ نہیں آتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میکسیمم جن جگہوں کو کھودا گیا ان کے اندر بت ضرور نکلتے, پتہ چلتا ہے یہ قومیں بت پرست تھیں, آپ بھی نوٹس کریے گا. اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز, کیا وہ نہیں دیکھتے, انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو زمین کی طرف, بنجر زمین کی طرف. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسی زمین ہوتی ہے جو کہ اتنی بنجر, اتنی سوکی کہ صرف بارش کا پانی بھی ان کو سیراب نہیں کرتا, بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی نہری نظام ہوتا ہے جس سے یہ سیراب ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کھینچ کے لاتا ہے, چلا کے لاتا ہے, یہ نہیں سوچتے, چلاتا ہے پانی کو اس بنجر زمین کی طرف. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی لے کر آتا ہے یہ پانی, بنجر زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے اور اس کے پانی کا بھی انتظام کرتا ہے. ہم نہیں سوچ سکتے کہ ہم پانی لیتے, ہم تو سوچتے ہیں ہم نے بیج ڈالا, میں نے یہ اگایا, میں نے پانی دیا, نہیں پانی بھی. اور دیکھیں ہر وقت پانی دینے سے تو نہیں کسی زمین پہ چیز اگ جاتی, کہیں آپ پانی دیتے رہے اسے کچھ اگ تو نہیں جائے گا, وہ اللہ ہی چاہے گا تو وہاں سے کچھ اگے گا. تو ارض الجرز جو ہے نا وہ زمین جس کے لیے بارش کا پانی ناکافی ہو, پھر نہری پانی, سیلاب کا پانی, یا اور ایسے کہیں سے بہت سارا پانی آئے پھر وہاں سے اگے گی, تو وہ کون لے کر آتا ہے پانی؟ فنخرج بہ زرعا, پھر ہم اگاتے ہیں اس سے کھیتی, تاکلوا منہ الانعامہم وانفسہم, ان سے یہ بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشی بھی. افلا یبصرون, کیا بھلا وہ دیکھتے نہیں ہیں, یہ تو نظر میں آنے والی چیز ہے, انسان دیکھتا نہیں ہے کہ دیکھو مویشی بھی پی رہے ہیں پانی اور کھا رہے ہیں یہ ان کھیتیوں سے, اور انسان بھی کھا رہے ہیں, یہ کھیتیاں اگانے والا کون ہے؟ تو یہ اللہ ہی کا حکم ہے, اس لیے انسان کو اس کے اندر بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ زراعت ہو سکتی ہے, نہ کہیں بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے, نہ ہمیں کھانا مل سکتا ہے. اور یہ بصیرت کی نظر چاہیے، اس پہ صرف دیکھنا نہیں، غور و فکر سے دیکھو گے تو پھر اس پہ پہنچو گے۔ جتنی نہریں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ ایک نہر بند ہو گئی تھی نا ایک دفعہ، کون سی نہر، کون سا دریا، دریائے نیل۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کو جب فتح کیا تھا مسلمانوں نے، تو وہاں پر یہ طریقہ کار تھا لوگوں کا کہ نیل میں ایک کنواری نوجوان لڑکی کو بھینٹ چڑھاتے تھے تاکہ دریائے نیل چل پڑے اور ان کی فصلیں سبز ہو جائیں۔ اگر وہ نہیں چڑھاتے تھے تو دریا بھی نہیں چلتا تھا۔ دیکھ لینا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی۔ یہ جو جا کے کہیں دھاگا باندھ دیا، کہیں چادر چڑھا دی، پھر ان کا کام ہو گیا، ان کا عقیدہ پکا ہو گیا، بس یہیں سے ملتا ہے، سب کچھ یہیں سے ملتا ہے، قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں یہیں سے ملا ہے ہمیں، انہوں نے ہی دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو نیل بھی چل پڑتا تھا، اس طرح سے کہیں تو پھر آپ ہر سال بھی وہاں پہ بھی بھیڑ چڑھائیں، کیونکہ نیل تو اسی سے چڑھتا تھا۔ لیکن جب عمر بن عاص وہاں کے گورنر بنے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو یہ طریقہ نہیں کریں گے۔ تو جب نہیں کیا تو دریا بھی نہیں چلا، اور خشک ہو گیا بالکل، اور سب ان کی فصلیں ایسے خراب ہونے شروع ہو گئیں، اور قحط پڑنے شروع ہو گیا۔ تو بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ حالات ہیں یہاں پہ، اور یہ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پڑھ کے ان کو جواب میں لکھا کہ میرے اس خط میں ایک خط ہے، یہ نیل کے نام ہے، اس کو دریائے نیل میں بہا دینا۔ اور اس خط کے اندر کیا لکھا انہوں نے کہ اما بعد، اے نیل، اے دریائے نیل، اگر تو خود چلتا تھا تو آج کے بعد تو چلنا بند کر دے، اور اگر اللہ واحد القہار تجھے چلاتا تھا تو پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ اور یہ خط کے ڈالنے کی دیر تھی، ایک ہی رات میں اتنا پانی آیا، اتنا جاری ہوا کہ دریائے نیل ٹھاٹھے مارنے لگا، سارے کھیت سیراب ہو گئے، اور اس دن سے آج تک وہ کبھی بند نہیں ہوا۔ تو کون چلاتا ہے ان دریاؤں کو؟ اللہ ہی ہے، اس کا حکم ہی چلاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کب آئے گا فیصلہ اگر تم سچے ہو۔ انسان نا بڑا ہی جلد باز ہے، بڑا ہی بے صبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے کہ اس طرح اگر تم نہیں مانو گے تو کوئی عذاب آ جائے گا، کہیں یہ نہ ہو عذاب تمہیں گھیر لے، تو کہتے تھے کب ہوگا فیصلہ، بتاؤ تو صحیح، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب کو۔ اس کا جواب دیا گیا، قل، کہہ دیجئے آپ، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانهم ولا هم ينظرون۔ جب فیصلے کا دن آ گیا نا، پھر اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، تو پھر ایمان کسی کا بھی کام نہیں آنے والا، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں دے گا اس دن کا ایمان۔ جب عذاب کو دیکھ لیں تب بھی ایمان لانا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب قیامت کی نشانیوں کو بھی لوگ دیکھ لیں گے نا، تب بھی ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سورج کو جب مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ لیں گے، دابت الارض کو دیکھ لیں گے، یہ بڑی جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تب بھی کوئی ایمان لانا چاہے گا اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ بلکہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك، کیا وہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں؟ فرشتے کب آئیں گے؟ موت کے وقت بھی اور قیامت میں بھی اتریں گے۔ اور یا ربو کا، یا تیرا رب آ جائے، اللہ تعالیٰ کب تشریف لائے گا؟ قیامت کے دن، حشر کے میدان میں۔ او بعد آیاتی ربک، یا قیامت کی نشانیاں آ جائیں، تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ کوئی نیکی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اس وقت اگر انسان کہے گا نا، اب میں نیک ہو جاتا ہوں، آئے اب میں توبہ کرتی ہوں، تو وہ توبہ اور وہ نیکی بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو کافر کے لیے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اور اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے، یا وہ اب اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، وہ کلمہ تو پڑھ رہا لیکن آج تک اپنی زندگی اس ڈھنگ کی نہیں گزاری جیسی اللہ تعالیٰ نے اس سے ریکوائرڈ رکھی تھی، تو اس کے لیے کوئی نیک بننا، اب میں نماز پڑھوں گی، ہائے اللہ اب میں نیک ہو جاؤں گی، جیسے ہم کوئی بھی مصیبت دیکھ کے دنیا میں بھی اس طرح کے جھوٹے سے وعدے کرنا شروع کرتے ہیں، بس اللہ ابا نیک ہو جاؤں گی، اللہ بس میں اپنی زندگی بدل لوں گی، اس طرح کی کوئی چیز بھی اس وقت کام نہیں آنی. تو جب عذاب آ جائے یا جب قیامت آ جائے یا جب موت کا فرشتہ آ جائے، تینوں صورتوں میں کوئی بھی ایمان لانا یا نیکی کے دعوے کرنا اور نیکی کے وعدے کرنا کام نہیں آئیں گے. قیامت کا ہمیں نہیں پتا کب آئے گی، عذاب کا بھی ہمیں نہیں پتا کب آئے گا، اور موت کا بھی ہمیں نہیں پتا کب آئے گی. تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں یہ ارادہ کرنے کے لیے کہ ہم نے نیک ہو جانا ہے؟ اگر قیامت 100 سال میں نہیں آتی یا عذاب نہیں آتا تو موت تو یقیناً آئی جانی ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں اگلے 100 سال کے اندر تو یہ نہیں ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے ہم سب، اوپر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا. اور پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ بالکل فرشتہ سر پہ کھڑا ہو جائے اور آ کے کہے کہ اب چلو چلنے کا ٹائم ہے، تب ہم کہیں گے کہ ہائے اب میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اب میں نے صحیح ہونا ہے، اب میں باز آئی. تو وہ تو اس وقت فرعون بھی باز آ گیا تھا، وہ تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، جب اس نے بھی موت کو سامنے دیکھ لیا تھا، اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے کر آیا. تو پھر کیا اس کا ایمان لانا فائدہ دیا اس کو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا رہتا ہے کہ اس پہ ہی سمجھ جاؤ، لیکن ہم نہیں سمجھتے. ہم جب تک الٹیمیٹ ہی کوئی چیز نہ دیکھ لیں، قیامت ہی آ جائے گی تو سمجھنا ہے، تبھی سمجھ لیں گے ہم. پہلے لوگ تو یہی کیا کرتے تھے کہ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہم بڑا ہی کوئی عذاب آئے گا ایسا تو پھر ہم مانیں گے، لیکن دیکھ لیں جب عذاب آئے تو قوموں نے کیا کہا. جب سورہ اعراف شروع ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ان کن ظالمین، وہ کہتے ہیں ہم ہی ظالم تھے. اس وقت مانتے ہیں کہ ہم ظالم تھے، آئے ہم نے غلط کیا، لیکن اس وقت پہ یہ اعتراف بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. اللہ اکبر. تو آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی یہ اعراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو اب آپ دعویٰ ہی نہ کریں، اب آپ ان کو بلائیں نہ اللہ کی طرف، نہیں. اعراض کا مطلب یہ ان کے ساتھ بحثیں نہ کریں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں. جو یہ باتیں کرتے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، اور ظاہر ہے مذاق ہی تھا، ایک عذاب لے آؤ کیوں نہیں لاتے، اور آپ کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے. یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کر رہے تھے. مکی صورت ہے نا، اور مکی دور کے اندر دیکھ لیں آپ وہاں پہ کیا حالات چل رہے تھے، کتنی کشمکش تھی، کتنی ٹینشنز تھیں آپس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ اپنا کام کرتے رہیں. اس کا مطلب ہے کہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، لوگوں کے کہنے سے آپ نے اپنی سپیڈ کو روک نہیں دینا، لوگوں کے کہنے سے آپ نے کام نہیں چھوڑ دینا، لوگوں کی باتیں بنانے سے، مذاق کرنے سے، تانے دینے سے، بحثیں کرنے سے، آپ کو الجھانے سے، آپ کے ساتھ جھگڑنے سے، آپ نے ڈس ہارٹ ہو کے نہیں بیٹھ جانا، آپ اپنا کام جاری رکھیں. ان سے اعراض کریں، ایک کو نہیں کسی اور کو سنا دیں، کسی اور کو بتا دیں. اور اللہ تعالیٰ تو اسی وقت فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن انتظار کرنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. آپ ان کو مہلت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یاد دہانی کا ذریعہ بنا دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کی روشنی میں سدھار لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.